طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. رسالة ضياء درود السلام پیج نمبر 8 فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 27. قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. تین شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2، سنت کو زندہ کرنے والا، نمبر 3، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ، آج 1440 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 27 رات ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رمضان معتکف ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوال کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم اجرنی من النار. اللہم اجرنی من النار. اللہم اجرنی من النار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہمارے نیو مسلم اسلامی بھائی محمد برکار اخباری، الحمد للہ یہ موسیقی ہیں اور انہوں نے ایک ماہ پہلے ہی اسلام قبول کیا اور الحمد للہ اب ہمارے پاس اجتماعی اعتکاف میں شامل ہے. امیر سنت کی بات کا ہمیں 26 شریف کی مبارکبادی پیش کر دیتا ہے.
آپ کو بھی میں کبھی مبارکباد دیتا تھا اور میری ریکویسٹ یہ ہے، میں بھی انشاءاللہ آپ کے پاس ہی آؤں گا. میری ریکویسٹ، میں کراچی جانا چاہتا ہوں اور مجھے کراچی بھیجنا.
آپ کے پاس ابو مدینہ بھی آنا چاہتے ہیں، اپنے پاس بلا لیں تو ایسا کوئی نظر ہو جائے. وقت مدینہ ہونے کی نیت ہے، اس کی علم دین سیکھنے کا جذبہ ہے. اللہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوک اپنی راہ استقامت دے اور اسلام پر استقامت عطا فرمائے. ہمارے نیو مسلم اسلام وقار بھائی اور تمام شرکائے احتکاب کے لیے دعا بھی فرما دیجیے گا. مرشد کی آمد اور
ہماری گیلری کے بیچ میں روزانہ دو کوے تار لوہے کا تار لے کر آتے ہیں اور کچھ بناتے ہیں, اور اگر ہم اس کو ہٹانے کی کوشش کریں یا اس کو دیکھتے ہیں تو ہم پر حملہ کرتے ہیں اور زور زور سے چیخے مارتے ہیں. اس جیسا ہی پہلے بھی ہوا تھا اور میری ممی بیمار پڑ گئی تھی اور اب بھی یہ کچھ بنا رہے ہیں اور اب میرے پاپا بیمار ہو گئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ سب کہتے ہیں کہ کوے شیطانی مخلوق ہے اور اس کو نہیں ہٹانا چاہیے تھا. اب ہم کیا کریں؟ آپ اس کا کچھ حل بتا دیجئے.
کوے شیطانی مخلوق نہیں ہوتی, البتہ یہ فاسق شرعی اصطلاح میں اس کو فاسق کہتے ہیں. اب اللہ بہتر جانے کہ واقعی ان کے سبب سے بیماری ہوئی یا اتفاق سے بیماری ہو گئی یا نفسیاتی طور پر اپنے دل پہ لے لیا کہ اب یہ کوے کسی نے جادو سے بھیجے اور یہ مطلب اب ہم بیمار ہو جائیں گے, ہمیں تکلیف آ جائے گی. یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات. تو مجلس تعویذات کے جو بستے ہوتے ہیں دعوت اسلامی سے, ان سے تعویذ لے لیجیے. اپنے گھر میں بھی تعویذ لگا لیجئے, امی ابو اور گھر کے سب افراد تعویذ کو پہن لے. اللہ کریم اس مصیبت سے آپ سب کو نجات عطا فرمائے.
پہننے والا بھی لے لیں اور لٹکانے والا بھی لے لیں.
آپ پہننے والا اور گھر میں لٹکانے والا دونوں تعویذ لینے.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ سنا ہے کہ لیلۃ القدر جب ہوتی ہے تو جبرائیل امین علیہ السلام بعض خوش نصیبوں سے ہاتھ ملاتے ہیں, اس کے متعلق کیا ارشاد فرما دیا؟
جی ہاں, وہ جبرائیل امین مصافحہ کرتے ہیں جو عبادت میں مشغول ہو. اب جیسے ہم ہاتھ ملاتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں, مصافحہ ہاتھ ملانا, وہ اس طرح تو ہاتھ ملانے کی کیفیت نہیں ہوتی. البتہ یہ کہ جو عبادت میں ہو اس سے یہ مصافحہ کرتے ہیں تو بعض اوقات اس کو یعنی رقت, اچانک رقت تاری ہو جاتی ہے, آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو پتا بھی چلے کہ جبریل امین نے مجھ سے مصافحہ کیا یا فرشتوں نے مجھ سے مصافحہ کیا, یہ نہیں لکھا. پتا یقینی طور پہ چل جائے گا یہ ہے کہ مصافحہ کرتے ہیں فرشتے, خالی جبریل امین کا نہیں بلکہ فرشتوں کا ہے, دیگر فرشتے بھی مصافحہ کرتے ہیں. تو اگر کسی سے مصافحہ کر لے تو واقعی اس کی سعادت ہے, لیکن اس کو پتا نہیں چلے.
یہ ہر ایک صافہ ہوتا ہے ایسا
جو عبادت میں مشغول ہو. اب مثال کے طور پر کوئی نوافل پڑھ رہا ہے یا درود پاک کا ورد کر رہا ہے, دعا مانگ رہا ہے, یا جیسے یہاں بیٹھے ہوئے ہم لوگ, تو یہ بھی ہم عبادت ہی کر رہے ہیں, دین سیکھ رہے ہیں, علم دین کی باتیں سن رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں. تو اس دوران بھی اچانک ہو سکتا ہے کہ کسی سے اگر آج لیلۃ القدر ہو تو, اب یہ بھی 100% تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آج لیلۃ القدر ہی ہے اور اس سے مصافحہ ہو جائے. تو اب یہ بہرحال قسمت کی باتیں. اور شیخ ابوالحسن عراقی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے بتلے اپنا یہ تجربہ بیان کیا کہ منگل کو جب جب پہلا روزہ ہوا تو انہوں نے 27th رات میں لیلۃ القدر کو پایا بالغ ہونے کے بعد ہمیشہ. مطلب تو پھر یہ کہ اس کے سارے ہفتے میں جو جو روزہ دن آتا, کبھی جمعرات آتی پہلا روزہ آتی ہے, کبھی بدھ آتی ہے, تو اس طرح انہوں نے تجربہ بتایا کہ 21th شب کبھی 23th شب کبھی کون سی شب, تو اس میں یوں بھی 27th شب ہے ان کے نزدیک بھی, کہ انہوں نے اپنے تجربے میں پایا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے بزرگوں کے اقوال بھی ہیں کہ 27th رات جو ہے رمضان المبارک کی وہ لیلۃ القدر اسی میں ہوتی ہے. تو یوں آج کی رات ہے تو بڑی مبارک رات ہے اور اہمیت والی رات ہے, کہ ہو سکتا ہے یہی لیلۃ القدر ہو.
تو یہ آپ جو فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہم سمجھے کہ جنہوں نے اپنے تجربات بیان کیے تو ان پر ان کی زندگی میں ہر سال لیلۃ القدر یعنی کہ یہ رات ظاہر ہو چکی ہوگی اور ان کو یہ پتا ہوگا کہ میری زندگی میں یہ جو رات آئی ہے گویا کہ انہوں نے وہ رات پائی ہوگی, ان کو علم ہوگی.
جی ہاں جی, صحابہ کرام اولیاء کرام کے مطلب یعنی کہ اس طرح مشاہدات تجربات تو کتابوں میں لکھے ہوئے.
اس کے بھی کوئی کیا ہے ایسی نشانی کے جس کو کہیں کہ ہاں جیسے ان کی تجربات میں بات آتی ہے ایسے نیک لوگوں کو ایسی کیا نشانیاں نظر آتی ہوں گی جن سے ان کو لگتا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ آج ہی یہ رات ہو؟
نشانیاں تو لکھی ہوئی کتابوں میں کہ دریا شور کا پانی میٹھا ہو جائے گا، کھارا پانی دریا شور کا، اس رات میں تارے نہیں ٹوٹیں گے، اس رات میں جادو باطل ہو جاتا ہے، جادوگر کا جادو اثر نہیں کرے گا، اور یہ رات گزرنے کے بعد جو سورج طلوع ہوگا وہ بالکل تھالی کی طرح ہوگا، بغیر کرنوں کے تھالی کی طرح، اور بھی علامات شب قدر
اکثر تو امیر اہل سنت نے بیان فرما دی ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل کے حوالے سے فیضان لیلۃ القدر کے اندر یہ موجود ہے، جو فیضان رمضان کا ایک باب ہے، تو اس میں یہ بھی علامتیں نقل کی گئی ہیں شب قدر کی، یعنی یہ الگ سے ہیں کہ وہ مبارک شب کھلی ہوئی، روشن اور بالکل صاف و شفاف ہوتی ہے، اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی، بلکہ یہ رات معتدل ہوتی ہے، گویا کہ اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے، اس پوری رات میں شیاطین کو آسمان کے ستارے نہیں مارے جاتے۔ مزید نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس رات گزرنے کے بعد جو صبح آتی ہے اس میں سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، اور وہ ایسا ہوتا ہے گویا کہ چودھویں کا چاند۔ اللہ عز و جل اس دن طلوع آفتاب کے ساتھ شیطان کو نکلنے سے روک دیتا ہے۔
اب یہ نشانیاں تو ہیں، لیکن یہ نشانیاں ہم کو نظر آ جائیں یہ ضروری نہیں ہے، اللہ جسے چاہے اسے دکھا دے، ورنہ تو یہ نہ کہ ہر ایک کو اگر یہ نظر آئے تو پھر ہر ایک پھر وہ تجربات کرے گا اپنے، اور پھر اپنے تجربات کی روشنی میں اقرار اور انکار کرے گا، بحثیں کریں گے، لڑیں گے۔ وہ جیسے عام طور پر چاند کو دیکھ کر بولتے ہیں یہ تو دو دن کا ہے، یہ بہت سے لوگ بولتے ہیں، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے کہ وہ چاند کو یہ لوگ دو دن کا بولیں گے، 30 کا چاند دیکھ کر بولیں گے یہ تو دو دن کا ہے، اب یہ بول دیتے ہیں چاند دو دن کا نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں سال کا ہے چاند۔ تو چاند نظر آنے پر احکام شریعت مرتب ہوتے ہیں، روزہ رکھنے نہ رکھنے، عید کرنے نہ کرنے، حج کرنے نہ کرنے، سب چاند دیکھنے پر ہوتا ہے، اس کی شرعی گواہیاں گزریں اور جو بھی ایک سسٹم بنا ہوا ہے شریعت کا اس کے مطابق ہوتا ہے۔ تو ہماری بحث کرنے سے کچھ ہوتا نہیں، اس سے دو دن کا کہنے سے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے جو جیسے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہر ایک کو نظر آتا ہے، کیا قبر کا بھی معاملہ اسی طرح کا ہوتا ہے کہ بعضوں پر قبر کے معاملات منکشف ہو جاتے ہیں؟ ایک نے کسی کو دیکھا کہ قبر میں اس کا بدن سلامت ہے، وہ کسی اور کو بلا کر کہے گا دیکھو اس کا بدن سلامت ہے، تو اس کو نظر نہیں آئے گا، کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟
قبر کھدنے کے بعد کسی وجہ سے کھل گئی قبر اور اب بدن سلامت نظر آ رہا ہے، تو یہ تو ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں اس کو، تو یہ برزخ کا معاملہ نہیں ہوتا، پورا جسم کا سلامت نکل آنا یہ ظاہری ہے۔ برزخ کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے عذاب ہو رہا ہے یا ثواب ہو رہا ہے، قبر کشادہ ہے، قبر میں نور ہے اور جنت کا باغ بنی ہوئی ہے، باغ ہے یا نعوذ باللہ آگ ہے، تو یہ ساری چیزیں جو یہ پردہ ہے، اس میں کسی کو نظر آئے تو اس میں کوئی ولایت کی نظر ہونا بھی ضروری نہیں ہے، عام لوگوں کو بھی نظر آتا ہے، قبر جو کھودنے کفن چوریاں کرتے ہیں ان کو بھی نظر آنے کے واقعات ہیں، تو یہ عبرت کے لیے۔
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 27 کو ختم قرآن کے بعد ایک تعداد ہے جو مسجد سے، تراویح سے، نماز سے دور ہوتی نظر آتی، یعنی یوں سمجھے گا رمضان المبارک کے شروع میں عبادت کی طرف آتے ہیں پھر بیچ میں گیپ آ جاتا ہے، جیسا 27 بھی تو آج بھی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جو آتی ہے اجتماعات میں، بیٹھتی ہے، سنتی ہے، یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی تعداد ہو یا مختلف مقامات پہ دیکھو سن رہے ہوں، لیکن 27 ختم ہوتے ہی اگلے دن سے مساجد میں نمازیوں کی کمی اور تراویح میں تو بہت زیادہ چھٹیاں ہو جاتی ہیں کہ ہمارا قرآن پورا ہو گیا، تب ایسی کیا ہم صورت اختیار کریں، ایسے کو مدنی پھول دیں نصیحت کے، نیکی کی دعوت کے، کہ دل مسجد میں رہے اور ہماری مسجدیں جو سالہ سال کا تجربہ ہے کہ رمضان شریف کے جاتے ہی مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں اور بڑا عجیب ماحول ہوتا ہے، کوئی ایسے مدنی پھول دیں کہ ہم مسجد آباد کرنے اور کروانے والے بن جائیں.
اللہ اللہ, ایک دور تھا کہ 100% مسلمان نماز پڑھتے تھے, وہ دور صحابہ کرام علیہ مردوان کا, ہر صحابی نمازی تھا اور با جماعت نماز پڑھنے کا حریص, ہر صحابی یہ نبی
جنتی جنتی,
چار یاران نبی
جنتی جنتی,
صدیق و عمر بھی
جنتی جنتی,
عثمان غنی
جنتی جنتی,
ہر زوجہ نبی
جنتی جنتی,
ہر صحابی یہ نبی
جنتی جنتی,
ہر صحابی یہ نبی
جنتی جنتی
جنتی جنتی جنتی جنتی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پھر تابعین کا دور آیا تو یہ بھی بہت اچھا دور تھا اور اس میں بھی نمازیوں کی تعداد کثیر کثیر کثیر, لیکن ظاہر ہے وہ دور صحابہ کرام کے دور جیسا نہیں تھا, کچھ فرق. اس کے بعد تبع تابعین کا دور آیا تو یہ بھی بڑا پیارا دور, تین یعنی قرون ثلاثہ کہتے ہیں اس کو, تین ادوار. تو یہ تو نمازیوں کی کثرتیں, مسجدیں آباد اور عبادات اور گناہ. صحابہ کرام کا دور تو خیر تھا ہی سنہری, ہر صحابی عادل ہے اور جنتی, اور تابعین کرام میں بھی گناہگار اوچھے ہوتے کم ہوتے تھے, فاسقین کم ہوتے تھے, تبع تابعین میں بھی کم ہوتے تھے, لیکن بعد میں جو جو دوری ہوتی گئی, گناہوں کا سلسلہ بڑھتا گیا اور نمازیوں کی تعداد گھٹتی گئی اور گھٹتی جا رہی ہے, برابر گھٹتی جا رہی ہے. اب اس کا تو بس کوئی حل سمجھ میں نہیں آتا کہ رمضان میں پہلی تاریخ کو نمازی کی تعداد بڑھ جائے گی, تراویح میں مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں, فجر میں پہلی پہلی رمضان کی فجر میں بھی وہ دیکھنے والا منظر, پھر آہستہ 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 کمی, پھر 27ویں رات کو مسجدیں پھر بھر جاتی ہیں, پھر بس رمضان شریف رخصت ہو جاتا ہے تو نمازیوں کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, ان کو آسمان نگل جاتا ہے, زمین کھا جاتی ہے, یہ کہاں جاتے ہیں کچھ جیسے پتہ نہیں چلتا, مسجدیں خالی خالی چاروں طرف ویرانہ ہو جاتا ہے, فضائیں بھی جیسے غمگین, ہوائیں بھی سوگوار. اب جس کی فیلنگ اپنی اپنی فیلنگ ہوتی ہے تو اس طرح مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کل چین نہیں آتا, جیسے وہ کوئی گھر میں کوئی کسی قریبی عزیز کا انتقال ہو گیا ہے, ایسی جیسے فیلنگ ہوتی ہے رمضان شریف کی رخصت کے بعد. تو اللہ کریم ہم کو غم رمضان نصیب کرے, ہم سارا سال رمضان کو یاد رکھے. تو بہرحال یہ کہ نمازیوں کو تو ہم خیر سمجھاتے ہی رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ نمازی بن بھی جاتے ہیں. اب جیسے معتکف کی ایک تعداد یہ بھی ہے کہ جو پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے, تاثرات میں نے بیانہ بتایا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, کبھی ہم نے روزے نہیں رکھے, یہاں آ کر پورے روزے ہمارے ہو رہے ہیں, کبھی تراویح پوری نہیں پڑھی, یہاں آ کر پڑھ رہے ہیں. اور ایسا بھی ہے کہ جنہوں نے غالب مجھے یاد پڑتا ہے کہا ہے کہ ہم نے کبھی زندگی میں روزہ نہیں رکھا, یہاں آ کر روزہ رکھا احتکاب میں آ کر. تو اس طرح یہ کہ اس میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ہزاروں کی تعداد ہے, شاید سینکڑوں بے نمازی بھی احتکاب میں آ کر بیٹھ گئے اور رمضان میں انہوں نے ظاہر ہے کہ نمازیں پڑھی ہوں گی. تو اب ان میں سے ایک تعداد ہے جو اللہ کرے گا تو روزانہ یہاں سے جانے کے بعد بھی نمازیں پڑھیں گے, یہ ہم کو ایسی امید ہے. تو اس طرح دعوت اسلامی کا مدنی ماحول جو بڑا پیارا ہے کہ یہ نمازی پروڈکشن کر رہا ہے, مسجد آباد کر رہا ہے, مسجد بنا بھی رہا ہے الحمدللہ. تو اس طرح یہ کہ اب کوششیں کرنے سے ایک ایک بار کوشش کرنی ہوگی, انفرادی کوشش کرنی ہوگی, جو نماز نہیں پڑھتا یا یہاں سے اعتکاف کر کے چلا گیا تو اس پر کاش ہمارے دیگر مبلغین وغیرہ جو بھی ہیں وہ جو ان کو لائے ہیں یہ ان پر ایک میٹھی نظر رکھے, وہ کڑی نظر جس کو کڑی نظر رکھے میٹھی نظر رکھیں اور یہ دیکھتے رہیں کہ نماز میں تو کہیں آگے پیچھے نہیں ہو رہے, فجر کے لیے ان کو جگانے جانا پڑے گا. جذبہ ہوا تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ سے. مجھے ایک بات یاد آئی اپنی, ایک نیا اسلامی بھائی ہمارے ساتھ شامل ہوا, پرانی بات ہے, دعوت اسلامی شاید شروع نہیں ہوئی تھی یا بالکل ہی شاید نہیں شروع ہوئی تھی. تو اس وقت نمازوں کا ہمارا ماحول تو تھا ایک, تو ایک اسلامی ایک بہت مل گیا, ایک آ کر کھڑا ہو گیا ہمارے پاس, اور ہم انفرادی کوشش کی میں نے اس پر اور نماز کی دعوت دی, اور میں نے کہا میں فجر میں تم کو جگانے کے لیے آؤں گا یا کسی کو بھیجوں گا, یا میں گیا, میں باتوں کو جگانے تو جاتا تھا, گھر کے دروازے بھی میں نے بجائے جا جا کر نمازوں کے لیے فجر کے لیے. تو فجر کے لیے ہم پہنچے تو یہ اس کو بھی اتنا جذبہ پیدا ہوا تھا کہ یہ بالکونی میں کھڑا ہمارا انتظار کر رہا تھا, ہم ان کو جگائیں اس سے پہلے ہی جاگ چکے تھے. تو اب بےچارے فوت ہو گئے, اللہ ان کی بے صاحب مغفرت کرے. تو یوں مطلب یہ کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جس کو کہنا تم کو جگانے آئیں گے تو اس پر ایسا نفسیاتی پریشر پڑے گا, وہ کو چین نہ پڑے گا, یار کہیں آنکھ نہیں کھلی تو کیا سوچیں گے کیا بولیں گے, تو پہلے سے اس نے جاگ کر انتظار کیا ہمارا. کوشش کریں, ایک ایک پر کوشش کرنی پڑے گی تو ہی مسجدیں آباد ہوں گی. خالی ہم بیان دے دیں گے تو ٹھیک ہے, اس کا فائدہ تو ہوتا ہے, لیکن کوشش ایک ایک پر محنت کرتے نا انفرادی کوشش, اس کا فائدہ بہت ہوتا ہے اور نمازیوں کی تعداد بہت بڑھتی ہے. جیسے امام صاحب ہیں, میں بھی ان دنوں شاید امام ہی ہوں گا, امام کا ایک اپنا امپریشن ہوتا ہے کہ امام اگر کسی کو جگانے چلا جائے کہ میں تم کو اٹھانے آؤں گا فجر میں, میرے خیال میں اس کا پورا خاندان جو نا امام سے سیٹ ہو جائے. اور اس کا ایسے ہی ہوا تھا, پورا خاندان ترکیب میں تھا, آ گیا تھا الحمدللہ.
امام صاحب آپ کو لگتا ہے کہ بیچارے پہنچ سکیں گے؟
نہیں, ایسے دیکھو میں نے تو زندگی کا حصہ امامت کی ہے, اس سے تو میں کوئی آسمان سے تو نہیں آئی ہوں, ایسے بہت سارے امام الحمدللہ ہوں گے کہ جو ایک ایک پر انفرادی کوششیں بھی کرتے ہوں گے, گھروں پہ جا کر نماز کے لیے بلا کر بھی لاتے ہوں گے, اور اگر نہیں بھی لاتے تھے تو آج ہو سکتا ہماری باتیں سن کر اس کو جذبہ پیدا ہو اور سمجھا ہو کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے.
کیا یہ کام مؤذن بھی کر سکتے؟
مؤذن بھی کر سکتے ہیں, خادمین بھی کر سکتے ہیں, جبکہ ان کی اپنی کوئی ڈیوٹی میں وہ جو بھی ہے ان کا جس کا اجارہ ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہ بنتا ہو. ان کو ذرا سب مسلمانوں کو مل جل کر نیکی کی دعوت دینی ہے, چھوٹے بڑے سب اگر نیکی کی دعوت دینے پر ہو جائیں گے نا کمر بستہ تو انشاءاللہ نقشہ بدل جائے گا. بلکہ امام یا علماء خطبہ ان کی تو زیادہ ذمہ داری ہے, وہی حضرات بھی کر ہی رہے ہوتے کام, اب کوئی مائک کے ذریعے کر رہا ہوتا ہے, کوئی اسکرین کے ذریعے کر رہا ہوتا ہے, کوئی ہر ذریعے سے کر رہا ہوتا ہے, تو ہر ذریعے سے سب کو کرنا ہو کرنا چاہیے.
مدنی چینل کے ذریعے جو آپ گھر والے یا فیملی ممبر دیکھتے ہیں, یہ کیا ذمہ داری اپنی نباس ہے؟ جیسے شہری میں روزانہ ہم جگہ ہی لیتے ہیں سوئےوں کو اور جاگتے بھی ہیں شہری کے لیے کھانا کھانا ہے, تو اسی طرح اگر فجر میں جگانے کا کوئی عادت جیسے ہماری ہو جائے تو لگتا نہیں کہ فجر میں بھی مساجد آباد رہیں گے ہماری, فیملی ممبر کیا کر سکتے ہیں؟
جگانے والے جگاتے بھی ہوں گے, اور جگانا چاہیے گھر کے افراد کو, سب ایک دوسرے کو جگائیں نا, بلکہ وہ اپنے الارم وغیرہ سیٹ کر لیں, اب تو موبائل فون پر بھی الارم ہوتا ہے, سیٹ کر لیں اور جس کی آنکھ کھل جائے دوسروں کو جگائے, ممکن تو یہ ثواب ملے گا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی تو فجر کے لیے اٹھانا ثابت ہے, اور بارگاہ رسالت میں حضرت بلال بھی تو اپنی قسمت جگانے حاضر ہوا کرتے تھے, یا جاگی ہوئی قسمت کو استقامت دلانے کے لیے, قسمت تو جاگی ہوئی تھی ان کی, ہاں صحابی رسول تھے تو مزید استقامت پانے کے لیے حاضر ہوتے تھے, تو نبی کی تو آنکھیں سوتی ہے دل تو جاگتا ہی رہتا ہے, پھر بھی حاضر ہوتے تھے فجر کے لیے عرض کرنے کے لیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی جگاتے تھے, جگانا ان کا بھی ثابت ہے, ہر روز جگاتے تھے یہ تو نہیں پڑھا, لیکن
آیت کریم جو نازل ہوئی تھی
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے.
سبحان اللہ ماشاءاللہ, سب یہ اگر یہ اتنے ہمارے ہیں اتنے موتقفین ہزاروں ہزار ہیں, مجھے گنتی تو نہیں پتا لیکن یہ ہزاروں ہیں, تو اگر یہ سارے کمر باندھ لیں نا کہ اب نماز چھوڑنی نہیں ہے اور بے نمازی کو محروم رہنے نہیں دینا ہے, ہاں اس پر بھی انفرادی کوشش کر کے اس کو نمازی بنانا ہے، گھر والوں کو بھی نمازی بنانا ہے، امی کو بھی ابو کو جو بھی نماز نہیں پڑھتا سب کو نمازی بنانا ہے، جو پڑھتا ہے لیکن کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، سستی کرتا ہے اس کو چستی پر لانا ہے.
معذرت کے ساتھ ایک سوال زائد یہ کروں گا، نمازی بنانا تو ہے لیکن تھوڑا یہ بھی اگر بتا دیں نمازی کیسے بنانا ہے، وہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو سمجھانے کا ہمارا انداز پر بھی اگر کوئی دو مدنی پھول مل جائے.
یہ انداز نماز نہیں پڑھتے ہو جہنم میں جاؤ گے، یہ انداز نہیں چلے گا. اور یہ پتا بھی نہیں ہے نا کہ جس کو ہم کہہ رہے ہو معاذ اللہ جہنم میں جائے گا ہی جائے گا، کسی کے بارے میں نہیں، اپنے لیے بندہ ڈرتا رہے کہ میرا کیا ہوگا، میں کہیں جہنم میں نہ جھونک دیا جاؤں کہ میرا کردار صحیح نہیں ہے، میں گناہگار ہوں. کسی کے بارے میں یہ نہ سوچے چاہے وہ بے نمازی ہو کہ ایسا ہی بگڑا ہوا بندہ ہو، ہم یہ اس کے لیے کوئی فیصلہ نہ دے دیں کہ یہ جہنم میں جائے گا. ہم کو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر نہیں معلوم کہ ہمارے بارے میں کیا ہے، کسی کے بارے میں تو ہم کو کہنے کا کوئی ہے ہی نہیں، نہ تک ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے، یا ویسے ہی اس کا ایمان پر جب خاتمہ ہو تو بے حساب بخش دے، تو اللہ کی رحمت پر ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی کا پابند تھوڑی ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں تو اس پر احسان نہیں کرتے بلکہ یہ ہم اپنے اوپر احسان کرتے ہیں کہ اس کا یہ بھی کرم ہے کہ اپنی عبادت کروا لے ہم سے. تو نرمی سے پیار سے گھر میں درس کی ترکیب کریں تو اس طرح انشاءاللہ وہ نمازی بنانے کے لیے آپ کو مطلب آسانیاں ہو جائیں گی انشاءاللہ.
اور 27ویں کیس عظیم الشان اجتماعات، اور ماشاءاللہ امید ہے کہ آج ہمارے ناظرین کی تعداد بھی اپنی مثال آپ ہوگی. میں ایک اور فائدہ آپ سے لینا حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارے موضوع جو ہوتے ہیں ہماری آپس کی گفتگو کے، اگر اس پر بھی آپ ایک بار پھر ہماری توجہ دلا دیں کہ جب ہم بیٹھتے ہیں تو حالات، واقعات، سیاست، پتہ نہیں طرح طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں، واجبی غیر واجبی، ملک ملت، اور جیسے کہ سب کچھ ہم ہی کو کرنا ہوتا ہے، رات رات بھر بیٹھ کر پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اذان ہوتی ہے گھر پہ جاتے ہیں اوندھے منہ سو جاتے ہیں. ہماری آپس کے بیٹھک کی موضوعات کیا ہوں، آج کل مہنگائی ہے تو جس کے زبان پہ دیکھو اس وقت نارملی مہنگائی 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 کی باتیں، جبکہ ان کے بولنے سے شاید ایک روپیہ بھی سستا نہیں ہوا ہوگا. تو اس طرح کے کئی موضوع آئے دن ہمیں ملتے ہی رہتے ہیں، تو ایک عام آدمی کو کن کن موضوعات میں بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے، اس حوالے سے بھی کوئی ہماری رہنمائی ہے؟
آپ نے جیسے بولا تو میں تو صحابہ کرام کے دور میں چلا گیا تصور میں، جیسے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان ان کے پاس فالتو بحثوں کے لیے ٹائم نہیں ہوتا تھا. یہ جب آپس میں ملتے تھے نا، آپ فلاں سورت سنائیے، آپ قراءت سنائیے، یہ ایک دوسرے سے تلاوتیں سنتے تھے. کاش ہمارا بھی سب ماحول ہو جائے کہ اگر کوئی قاری صاحب آ جائیں تو ان سے تلاوت سن لیں، نعت خواں تشریف لیں تو نعت شریف سن لیں، عالم صاحب تشریف لائیں تو کوئی ان سے مسئلہ پوچھ لیں، کوئی موضوع چھیڑ دیں دینی مسئلے کا، وہ اس پر ہمیں مدنی پھول عطا فرمانا شروع کر دے. کاش ایسا ہو جائے، اگر حالات واقعی وہی ہیں جو آپ فرما رہے بلکہ اس سے ابتر ہے. خالی سیاست ہی نہیں ہے، غیبت بہت ہے. سیاست کی بات کرنا چلو غیبت کی طرح برا نہیں ہے، لیکن غیبت بہت ہے، چغلی، غیبت، بدگمانی، اس کی برائی اس کی برائی لے کر بیٹھے ہوتے ہیں.
الزام تراشیوں کے لیے اور ایک دوسرے کے بارے میں بات کرنے کے لیے اب سوشل میڈیا بہت بڑا ہمارے پاس ذریعہ بن چکا ہے کہ اس پر ایک خبر آئی اور ہم نے اس خبر کو لیا، اور اب اس خبر کے اوپر ایک تعداد مل کر آپس میں بھی تبصرے کرتی ہے، کامنٹس پر بھی تبصرے کرتی ہے، یہ سارا نظام چل رہا ہوتا ہے اور اس سے کافی ہمارے معاشرے میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. تو اس موقع پر اللہ کرے کہ آج ہم کو اچھی نیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں.
اللہ کرے یار، اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے جیسے جیسے کسی کو سمجھانا ہے، ٹھیک ہے، تو سمجھانے کے لیے کسی صحابی کا قول ہے کہ جس نے کسی کو سب کے سامنے سمجھایا تو اس نے اس کو وہ بدنما کر دیا، اور اگر اس کو تنہائی میں اکیلے میں سمجھایا تو اس کو زینت دی، اس کو سمجھو خوبصورت کر دیا، اس کو اچھا کر دیا. تو اب بالکل معاملہ الٹا ہے، اب سمجھانے کا طریقہ بھی ہے نا یہ رہ گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر، یعنی جیسے میں ابھی بھول کروں کوئی بولنے میں کہ میں معصوم نہیں ہوں، بھول تو کروں گا، اب کیا کریں گے کہ اب میرا وہ پیس لے کر کے جہاں میں نے بھول کی ہے اب اس کو یہ سوشل میڈیا پر مجھے سمجھائیں گے. اب چلو میں سمجھ گیا، لیکن یہ لاکھوں تک پہنچ گیا اور یہ سوشل میڈیا پہ جو بھی کلپ آیا، جو بھی پیغام آیا، اس کی ایج جو ہے نا یہ بہت بڑی ہے، عمر بہت بڑی ہے. بندہ مر جائے گا وہ لکھا ہوا یا جو بھی آئی کوئی بھی کلپ آیا، یہ جلدی نہیں مرے گا، یہ چلتا رہے گا. پھر لوگ بھول جائیں گے تو کسی نے سنبھال کے رکھا ہوگا تو وہ کبھی پھر اس کو وائرل کر دے گا، اور ایسا ہوتا رہتا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ اب اس طرح سمجھاتے ہیں، اور افسوس تو زیادہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی سمجھدار سمجھا جانے والا کہ بھائی یہ فلاں ہے اور یہ علم رکھتا ہے، وہ بھی اس طرح مطلب انہیں سمجھاتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے. یہ بےچارا اتنا نہیں سوچتا کہ یار یہ کیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. یہ قرآن کریم نے جو طریقہ بتایا ہے کسی کو رب کی راہ کی طرف بلانے کا، کیا یہ وہ طریقہ ہے کہ سوشل میڈیا پر کسی کی بھول اچھال دی، اب اس کو سمجھانا شروع کر دیا یہ دلیل ہے وہ دلیل ہے، تم نے یوں غلط کیا تم نے یوں غلط کیا. اس طرح تو ویسے سمجھنا جو چاہتا ہوگا اس پر بھی شاید شیطان اس پر حاوی ہو جائے گا، تو ضد میں آ جائے گا اور اپنے اس غلط موقع پر، حالانکہ اس کی غلطی ہوگی لیکن پھر بھی غلط موقع پر بھی ڈٹ جائے گا اور الٹے سیدھے دلائل دینا شروع کرے گا، بیچارہ خود بھی گناہوں میں پڑنا شروع ہو جائے گا. تو اس طرح طریقہ نہیں ہے. سوشل میڈیا اپنی جگہ پر، ہم بھی سوشل میڈیا کو یوز کر ہی رہے ہیں، لیکن اس کے ذریعے ہم کیا نیکی کی دعوت دیتے ہیں. مدنی گلدستے ہمارے وائرل ہوتے رہتے ہیں، تحریری مدنی پھول ہمارے مطلب یعنی کہ وائرل ہوتے ہیں، عام ہوتے ہیں اس کے ذریعے. کسی پر بے جا تنقید یہ ہمارے یہاں نہیں ہے. مطلب کسی کو سمجھانا ہے تو اس کا ہم طریقہ یہ اختیار نہیں کر رہے کہ اس کا نام لے کر اس کی پہچان دے کر اس کا ڈبہ باندھ دیا، جھنڈا چڑھا دیا اس کا. یہ ہمارے ناظرین سمجھ سکتے ہوں گے جو میں کہنا چاہتا ہوں. ہاں کسی کو بدنام کرنے کی بھی بعض اوقات صورت ہوتی ہے، تو وہ حدیث پاک میں موجود کہ فاجر کو مشہور کرو، لوگ اسے کب پہچانیں گے؟ اس کا ذکر اس برائی کے ساتھ کرو جو اس میں ہے. یہ اس کی صورت، لیکن یہاں یہ صورت نہیں دیکھی جاتی، خامہ خواہ مطلب وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں، برا والا کہنا شروع کر دیتے ہیں کسی کو، پھر بھلے دونوں کی صلح بھی ہو جائے لیکن جو نکل گیا تیر کمان سے وہ پلٹ کر آئے گا نہیں، وہ تو اب چلا گیا، دوست دشمن سب نے فائل میں اپنی جمع کر لیا اس کو، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو اس طرح کی باتیں اگر آپ تک پہنچ بھی جائے نا کسی مسلمان کی، تو یار اس کو آگے نہیں بڑھایا کرے، وہیں یا تو اگلے کو سمجھا دیں کہ یار اس سے کیا دین کا فائدہ ہوگا، کیا اس کی اصلاح ہو جائے گی. ہو سکتا ہے اس تک تو تمہارا یہ پیغام پہنچے بھی نہیں، ضروری تھوڑی کہ پہنچے، نہیں بھی پہنچتا تو اس کی اصلاح کیسے ہوگی. آپ بےچارے ہو یار بدنام کر رہے ہو اس طرح، کیا یہ اسلامی طریقہ ہے کسی کی اصلاح کا؟ ہمارے یہ ہو رہا ہے.
مطلب یہ فیصلہ کتنا آسان ہے کہ میں اس کی بات آگے بڑھاؤں یا نہ بڑھاؤں. اگر اس کی جگہ پر یہ میری خبر ہوتی تو میں کیا اپنے بارے میں سوچتا کہ یہیں دب جائے، ختم ہو جائے، ڈیلیٹ ہو جائے یا دنیا تک پہنچے. کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے بندہ. تو یا پھر آج کے اس دور میں فیک خبریں جس کو فیک نیوز کہتے ہیں، وہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کے جو لوگوں ہیں یہ دو لوگوں لگا کر دے دیتے ہیں. میرے پاس خود آئی ہیں ایسی امیجز، دعوت اسلامی نے یہ کیا دے دیا فیس ہمارے سوشل میڈیا نے، معلومات کی پتا یہ ہماری ہے ہی نہیں. اس طرح لاتے ہیں کتنوں کے ساتھ ہوتا ہوگا، ان کے نام کے پیجز بن جاتے ہیں، فیک پیجز کتنے ہیں. خود امیل سنت کے نام کے کئی پیجز بنے ہوئے، میرے نام کے کئی فیس بک کے پیجز بنے ہوئے، ہمارے اراکین شورا کے نام کے بھی کئی اپنے طور پر لوگوں نے پیجز بنا دیے ہیں اور اس پر وہ دیتے ہیں، کیونکہ آفیشیل پیج اور ان آفیشیل پیج کی ہر ایک کو تو پہچان ہوتی نہیں ہے. تو وہ لے کر چل رہے ہوتے ہیں کہ جناب آپ کے پیج پر ہم نے دیکھا تھا، جبکہ وہ اصل پیج پر نہیں ہوتا. تو اللہ کرے کہ ہم یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہونے والے اور اس طرح کے ملٹی میڈیا یا الیکٹرانک ڈیوائسز کے ذریعے ہونے والے جو عجیب و غریب فتنے ہیں جو یہ برپا ہو رہے ہیں تہمت بہتان کے نام پر، اللہ کرے کہ ہم ان سے اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو بچانے میں کامیاب ہو سکیں. اللہ ہمیں بچنا نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
جو لوگوں کو اس طرح مطلب رسوا کرتے ہیں، بدنام کرتے ہیں، خصوصاً ان کو جو دین کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی طرح طرح کی باتیں کر کے مطلب وہ ایک برا چرچا جگاتے ہیں، اشاعت فاحشہ کرتے ہیں، ان کی قرآن کریم نے مذمت کی ہے، اے سوشل میڈیا یوزر کان کھول کے سن لو، کہ قرآن کریم ان کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ جو اس طرح مطلب لوگوں میں افواہیں چھوڑتے رہتے ہیں اور طرح طرح سے بدنامی کا باعث فتنے جگاتے رہتے ہیں، سنائیے وہ آیت مبارکہ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النور کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرۃ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک وہ لوگ کہ جو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بری بات پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔
اللہ اللہ، وہ سوچ سمجھ کے آگے بڑھانا چاہیے۔ میں تو کئی بار مطلب مسائل بھی آتے ہیں نا، جیسے تو ان میں بھی کبھی بازو کا ایسا ہوتا ہے کہ کہیں کھٹکا ہو جاتا ہے کہ یار یہ اتنے شرح صدر نہیں ہونے پاتا، سمجھ نہیں آتی، تو کوشش کرتا ہوں کہ اس کو بھی عام نہ کروں، اس مسئلے کو کسی کو بھیجوں نہیں، کیسا نہ ہو کہ میں یار غلط مسئلہ عام کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ طرح طرح کی تحریریں آتی ہیں، ان میں ہر تحریر سے دل مطمئن ہو یہ ضروری نہیں، بھلے لکھنے والا کتنا بھی اچھا ہو اور اس نے جان بوجھ کر اس میں کوئی غلطی نہ کی ہو، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس کو میں نے غلط سمجھا وہ غلط ہی ہو، یہ بھی ضروری نہیں، لیکن اپنی شرح صدر نہیں ہوتا، سمجھ نہیں آتی تو پھر اس کو وہیں رکھ دیتے یا پھر معلومات کر لیتے کہ یہ بات درست ہے یا نہیں۔ ایسی اگر سوچ ہماری سب کی بن جائے گی نا، تو بہت ساری غلط باتیں ہم ادھر ادھر کرنے سے بچ جائیں گے۔ دینی باتیں جو ہے نا آگے پیچھے بھیجنے سے پہلے واقعی علماء سے رجوع کرنا بہت مفید ہے۔ حدیث کسی نے ڈال دی تو اس پر سوشل میڈیا پہ حدیث، لاکھوں حدیثیں لوگوں نے غلط وہ جھوٹی جھوٹی گڑ لی ہیں، اس کو بھی بہت سارا عرصہ ہو گیا جس میں لاکھوں حدیثیں گڑی جا چکی تھی، اب تو لاٹ کے لاٹ گڑتے ہوں گے لوگ حدیثیں، خالی سنی سنائی بات کو حدیث، کسی بزرگ کا قول ہو اس کو حدیث سے رسول بنا دیتے ہوں گے۔ جہالت، علم کی کمی، معلومات کی کمی، احتیاط کی کمی، یہ تو یہ حقیقت ہے۔ میں بولتا ہوں سنی سنائی باتوں کو دھاڑ کر کے بول دیتے کہ حدیث پاک میں یوں آیا ہے، اللہ یوں فرماتا ہے، یہ بولتے رہتے ہیں، تو یہ نہیں بولنا چاہیے جب تک 100% یقین نہ ہو کہ یہ اللہ نے یوں فرمایا ہے یا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد کرامی ہے۔ جب تک 100% یقینی معلومات نہ ہو یہ کہنا نہیں چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
ایک سوال یہ آیا ہے کہ لیلۃ القدر یہ مخصوص نہ بتانے کی کیا حکمت ہے؟
یہ حدیث میں پاک ہے نا کہ دو آدمی لڑ رہے تھے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں لیلۃ القدر کا بتانے آیا تھا، لیکن اب دو آدمی جھگڑ رہے تھے تو اس کی وجہ سے اس کی فکسنگ یہ اٹھا لی گئی۔ اب یعنی لیلۃ القدر تو آئے گی، لیکن اب اس کو فلا رات میں تاکراتوں میں تلاش کرو، ممکن ہے تمہارے لیے اس میں بہتر ہو، یہ حدیث پاک کا مضمون ہے۔ تو یوں مطلب لیلۃ القدر کو پوشیدہ رکھا گیا کہ بندہ سارا سال ہی ہر رات عبادت کرتا رہے کہ شاید آج لیلۃ القدر ہو، شاید آج لیلۃ القدر ہو۔ ایک فارسی کا مقولہ بھی ہے نا، اگر قدر دانی تو ہر شب قدر است، یعنی اگر تو قدر کرے تو ہر رات شب قدر ہے۔ اللہ تعالی کب راضی ہو جائے یہ تو ضروری نہیں ہے نا کہ وہ لیلۃ القدر کے علاوہ وہ راضی ہوتا ہی نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے نا، تو کب راضی ہو جائے کچھ نہیں پتا، تو اس لیے ہر رات کی قدر کی جائے۔ اور جو عبادت گزاروں کے ہم حکایات پڑھتے ہیں، واقعات پڑھتے ہیں، وہ تو ہر رات عبادت کرتے تھے اور ایسی عبادت کرتے تھے کہ جس کی ہم لیلۃ القدر میں بھی ایک آدھ گھنٹہ بھی نہیں کر پاتے، ہم تو اتنی رونقیں روشنیاں اے سی دیے ہوئے تب بھی بے چینی کے یار بھاگو بھاگو, بہت دیر ہو گئی, بہت لمبی ہو گئی. ہماری حالت یہ اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے, اللہ کرے ہمارا دل لگ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ صلاۃ تسبیح پوری پڑھنے کا کیا طریقہ ہے, اور جو ہم دو رکعت پڑھ کے بیچ میں اتحیات بیٹھتے ہیں وہ کتنی پڑھنی ہے, اور تیسری رکعت پھر کہاں سے شروع کرنی ہے؟
یہ سارا اگر بتا بھی دیا تو آپ کو یاد نہیں رہے گا, بہت مشکل ہے. یہ مدنی پنچسورا میں بھی لکھا ہوا ہے, اور نفل کے فضائل یہ شاید مکتبۃ المدینہ نے شائع کی, یہ کتاب پرانی کتاب ہے, وہ بھی اس میں بھی یہ طریقہ ملے گا. بہار شریعت پہلی جلد کے چوتھے حصے میں بھی صلاۃ التسبیح کا طریقہ لکھا ہوا ہے, اس کے بعض ضروری مسائل بھی لکھے ہوئے, اس میں سے دیکھ لیجئے.
ایک تعداد ہے جو عید کو مطلب ایسا سمجھتی ہے کہ یہ تفریح اور معاذ اللہ گناہ ہی کا نام ہے. عید گھومنا پھرنا, موج مستی کرنا, تفریحات میں مصروف رہنا, اور انٹرٹینمنٹ جس کو عموماً ہمارے ہاں اب نام دیا جاتا ہے, اور برائی کے کئی کاموں کا جدول بنا ہوا ہوتا ہے, ان کا اسکیڈول بنا ہوتا ہے, انہیں کس طرح سمجھائیں گے؟
اصل اب اس میں آپ کے سوال میں کئی صورتیں بن رہی ہیں. اول تو یعنی کہ یہ کہ یوں سوچ نہیں ہے کہ عید گناہ کرنے کے لیے آتی ہے, یہ سوچ نہیں ہے, بعض گناہ ہو جاتے ہیں اس میں. اب تفریح مطلقاً اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے, اب اس کی بھی صورتیں کہ کب تفریح جائز ہے اور کب ناجائز.
یہاں ہمارے یہ ہوتا ہے پاپا کہ ایک تعداد ہوتی ہے جو فلموں کے نام پر, گانوں کے نام پر, معاذ اللہ شراب کے نام پر, برائی اور بدکاری کے نام پر, بد نگاہیوں کے نام پر, یہ مطلب پلان ہے کہ بھائی یہ چیزیں ہم نے کرنی ہوتی ہیں, اور یہ اس طرح منانے کو جیسے کہ عید اس کو منانا جیسے, تو اب ان کو کیسے سمجھائیں گے, اور یہ بچے کیسے سمجھیں
بھی؟ نئی فلمیں بھی چلتی, پہلے تو چلتی تھی, اب سنیما گھر ہے کہ ختم ہو گئے؟
سنیما بڑھ گئے,
بڑھ گئے
یہ
اب تو وہ ہاتھوں میں سنیما آ گئے.
نہیں مجھے تو یہ ابھی پتا چلا تھوڑے عرصے میں کہ پہلے جو سنیما کا ایک ماحول تھا, اب جو بڑے بڑے شاپنگ مال بن رہے ہیں نا, ان شاپنگ مال کے اندر سنیما اب بن رہے ہیں, اور اس کا کلچر تبدیل ہو چکا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ایک وقت تھا, شاید آپ کو یاد ہوگا, 12 بجے تک آخری شو ہوتا تھا, اب فجر مطلب فجر تو ہم بول سکتے ہیں, پوری پوری رات شو چل رہے ہوتے ہیں اور لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, ایسی جگہیں بھی ہیں.
پہلے تو یہ لکھا ہوتا تھا سائن بورڈ اوپر کہ فلا فلم عید مبارک سے,
ہاں تو یہ
پھر یہ جان جان کے اس کو سنا تھا کہ یہ اس لیے لکھتے ہیں ہاؤس فل, ہاؤس فل ہو گیا تاکہ لوگ بلیک مین سے جا کے ٹکٹیں خریدے, تو اس طرح بھی شادی کرتے تھے.
اب بلیک وغیرہ پتا نہیں, آپ نے صحیح فرمایا, تو ہاتھوں میں فلمیں دیکھنے کے ذرائع موجود ہیں, گھروں میں اور دیگر تھا, لیکن سنیما کے حوالے سے جو میری آخری معلومات ہے, سنیما گھر بڑھ گئے اور زیادہ یہ جدت والے ہو گئے, اور لوگوں کا رجحان بھی اس طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے, ایسے ہیں. تو اب عید کے دنوں میں شاید یہ زیادہ بڑھتا ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے, ان کو بھی اللہ کرے کہ کوئی ظاہر وہ اب اس وقت ہمیں سن رہے ہوں ضرور نہیں ہے, چاہیے سن بھی رہے ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے, آج جیسے 27ویں ہوتی ہے نا تو یہ تعداد بھی آتی ہے کہ یار بڑی رات ہے, لیکن عید کو ان کا تھوڑا مائنڈ تبدیل ہو جاتا ہے.
بعض اوقات ہیں نا سننے والے بھی وہ سن ہو کر سنتے, ان کا یعنی کہ یہ ڈیسیزن فائنل ڈیسیزن ہوتا ہے کہ ہم نہ سدھرے ہیں نہ سدھریں گے, قسم کھائیے. اس طرح کے واقعات تو آپ بتاتے ہیں, آپ نے کسی کو کوئی انفرادی کوشش کی تھی, دین کی بات بتائی تھی, خوف دلایا تھا, تو پہلے تو آپ کی باتوں میں آ گیا ہے نا, اس کو اثر لیا, پھر بولا نہیں یار مجھے تو آپ لوگوں کے ساتھ آنا ہی نہیں ہے, میں جاؤں بس وہی رہنا ہے, میں تو یہ سب کر نہیں سکتا, تو یار چھوڑو چھوڑو یار میں آپ کی باتوں میں کہاں گیا, اس طرح کا آپ نے قصہ؟
یہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ وہ ایک بہت ہی پروفیشنل شخص ہے, یہ ہمارا مدنی چینل دیکھ رہے تھے, تو مدنی چینل پر ہم نے کہا تھا اب دیکھیے ہمیں بتائیے گا کہ اس میں ہمیں کیا بہتری لانی چاہیے, تو پھر انہوں نے خود مجھے بتایا کہ میں چینل دیکھ رہا تھا آپ کا, تو آپ کی باتیں سن کر جو ہے نا میں آپ کی باتوں میں کھو گیا, اور مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی, اچانک پھر میں نے کہا کہ یار یہ تو کدھر کھو گیا, تیری لائن ہی نہیں ہے, تجھے یہ باتوں میں تھوڑی انٹرسٹ لینا ہے, تجھے تو دیکھنا ہے کہ ان کی پکچرائز کیسی ہے, یہ کرتے کیسے ہیں. تو میں تو پھر آپ کی وہ پکچرائز وغیرہ میں چلا گیا, آپ کی باتوں میں میں اندر جا رہا تھا, میں واپس نکل آیا. یہ اس کی گفتگو کا خلاصہ تھا.
ایک نے مجھے کہا تھا کہ یار آپ کے اجتماع میں کیا ہیں یار, بس ایسی آپ تو یار ایسا بیان کرتے ہو گے یار, اپنے تو آف ہو جاتا ہوں میں تو یار. تو یہ آف کے لیے واقعی آف ہو گیا, اس نے آنا ہی چھوڑ دیا.
وہ قبر
اب خدا جانے وہ زندگی اس کی آف ہو گئی ہے. وہ نے شاید مجھ سے عمر میں اس وقت بھی شاید یہ بڑا ہوگا, اللہ کرے پلٹ بھی آیا وہ, کچھ کہہ نہیں سکتے. وہ نمازی میرے خیال میں نمازی تھا, لیکن وہ نمازی وہ بعض جدی پشتی ہوتے ہیں نمازی, لیکن وہ بس ایسی پوزیشن ہوتی ہے ان کی, ذہن ایسے بیچاروں کے ہوتے ہیں کہ المان المان. بس جس کو اللہ چاہے بس وہی ہدایت پر آئے گا. اللہ کرے کہ ہم ہدایت یافتہ ہی رہیں اور بس ہدایت یافتہ ہی اٹھے, بس مدنی ماحول میں رہیں گے دعوت اسلامی کے تو انشاءاللہ بہتری آتی رہیں گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, فقہ شریعت و شریفت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ,
ہے مجموع مدنی مذاکرہ.
Thank you.